خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حظا محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد صلي على محمد وعلى والصولة الخيدرية والإسمة الفاطمية والفلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم القازمية والوجد الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والغيبة الأسفرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر واشهب الوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأبصرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، ثقافت اسلامی کی حفاظت کے عنوان سے کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا. بہت اہم بات ہے کہ ہم سمجھیں ثقافت ان کلچر کسے کہتے ہیں. ہم اس کلچر کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں. ہمارے نزدیک مختلف قسم کے لباس پہن لینا، کچھ دعا بجا لینا، کوئی پرانی آثار قدیمہ کی نمائش لگا دینا، یہ کلچر ہے. لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کا کلچر، اسلام کی ثقافت نہ لباسوں میں ہے، نہ آثار قدیمہ کی نمائشوں میں ہے، بلکہ اسلام کی ثقافت اور اسلام کا کلچر تین چیزوں میں پوشیدہ ہے، توحید، قسط اور عدل، اور تیسرے امت واحدہ کا تصور. یہ تین چیزیں، یہ تین پیرامیٹرس ہیں ثقافت اسلامی یا اسلامی کلچر کو کے اظہار، اور ان میں سے کوئی بھی چھوڑ کر کسی دو کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ تینوں مفاہیم، یہ تینوں کانسیپٹس، چاہے وہ توحید کا ہو، عدالت کا ہو، یا امت واحدہ کے تصور کا ہو، یہ انٹرٹوینڈ ہے، آپس میں جڑے ہوئے. توحید سے عدل کا رشتہ ہے، عدل سے امت واحدہ کا رشتہ ہے. عزیزان گرامی، اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس اسلامی کلچر کی حفاظت کیوں کریں، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کریں. دوسرا سوال تو بہت ہی وسیع ہے، اسلامک کلچر کی پریزرویشن، اس کی مینیفیسٹیشن، اس کا اظہار، یہ کیسے کیا جائے. لیکن ہم پہلے اس سوال کے مطلب کو تو تلاش کریں کہ ہمیں کیوں اس بات پر زور دیا گیا یا دیا جاتا ہے کہ ہم ثقافت اسلامی یا اسلامی کلچر کی حفاظت کریں. عزیزان گرامی، اس کی کم از کم تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ عقلی، عقلی کی وجہ. دیکھیے تمام دین کیا ہے، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، تمام گفتگو عقل سے. لہذا اسلام کا کلچر بھی عقل کے بغیر سمجھنا اور عقل کے بغیر اس کو، اس کی حفاظت یا اس کے نفاذ، یہ ناممکن آدمی سے. تو پہلی چیز عقل یہ کہتی ہے کہ جس چیز سے آپ وابستہ ہوں، یہ جس بات پر آپ کنورٹڈ ہوں، یہ جس نظریے کو آپ اچھا سمجھ کر قبول کر چکے ہوں، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں. جیسے کہ آپ اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ کا اس کے ساتھ ایموشنل تعلق ہے، فزیکل تعلق ہے، جذباتی تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، جسم اور جان کا تعلق ہے. تو آپ اپنے بچے کی، کیوں کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی حفاظت کیجیے؟ کوئی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کی حفاظت کیجیے. یہ آپ کے انٹرنل انسٹنکٹ ہے کہ آپ کا کیونکہ تعلق ہے اس کے ساتھ، آپ اس کی وجہ سے یہ حفاظت کرنے پر مجبور ہیں. اسی طرح اسلام سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ایموشنز کا، آپ کے جذبات کا، آپ کے عقل کا، آپ کی ہدایت کا، آپ کے انسان ہونے کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ. لہذا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں. اور پھر دیکھیے میرے دوستو، یہ اسلام کے کلچر کا نفاذ کسی معجزانہ طریقے پر نہیں ہوگا، اور نہ کبھی ہوا. بڑا آسان تھا اللہ کے لیے کہ آسمان سے جیسے بنو سلوہ اس نے اتار دیا، اسی طرح کوئی ایسی جادو کی چھڑی یا ایسا موجزے کا کوئی رخ دکھا دیتا کہ سارے کے سارے کلچر، اس کلچر اسلام میں تبدیل ہو جاتے اور زیادہ تقاضوں کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن نہیں، یہ ایک ٹو وے پروسیس ہے کہ جس میں آپ اگر اسلام کے ثقافت، اس کی تحریک، اس کے کلچر کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کی حفاظت، آپ کی تہذیب کی، آپ کی جان کی، آپ کی عقل کی، آپ کی راہ ہدایت کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا. جیسے کہ سورہ محمد میں اس نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے صاحبان ایمان، تم ہماری مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور ہم تمہارے اقدامات کو سخت کر دیں گے. عام طور پر کیا ترجمہ لکھا جاتا ہے، ہم تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جمع دیں گے. لیکن یہاں کیا کہا گیا، یہ سب اقدام کو، اقدام یعنی قدم، اور قدم کا مطلب کیا ہے، آپ نے جو بھی میجر لیا، جو بھی آپ نے اس کے لیے قدم اٹھایا، یہ جو بھی کام آپ نے کیا، جو بھی میجر ساتھ لے لیے اس حفاظت کے لیے، اس کلچر کی جسے اسلام کہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے یہ سب سخت اقدامات، ہم تمہارے ان تمام اقدامات کو سخت کریں گے، مضبوط کریں گے، اور ان کو ایک بے سنا کے پیرامیٹر سے باہر نکال. نکال کر بقا کی منزلوں کی طرف لے جائیں. اسی طرح سورہ حج میں کہا گیا بلین شرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. حالانکہ اللہ بہت توانا اور غالب ہے, یعنی وہ یہ سب کچھ موجزاتی طور پر کر سکتا ہے, لیکن کرنا نہیں چاہتا. یہ آزمائش کی منزل ہے کہ آپ کو آزمایا تو جائے کہ آپ اس کی مدد کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں یا نہیں راضی ہوتے. اگر آپ اس کی مدد کرنے کے لیے راضی ہیں تو وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے راضی ہیں. یہ عقل کا بتاؤں, عقل کہتی ہے کہ آپ اس کلچر کی حفاظت کریں. دوسرا تقاضا قرآن کا ہے, جہاں قرآن مجید اسے ہم نے اس اسلامی کلچر کے آئین کے طور پر ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اللہ کا اسے قبول کیا, تو قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس ثقافت اور اس کلچر کی حفاظت کی جائے. قرآن کریم میں تین قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم کی آیات وہ ہیں جس میں ثقافت اسلامی کی حفاظت کرنے کا عزم بیان کیا گیا. دوسرا قسم کی آیات وہ ہیں جس میں تحریک اسلامی اور ثقافت اسلامی کو نہ جاری رکھنے اور اس راہ میں جد و جہد نہ کرنے کے لیے سزا کی بات بتائی گئی. اور تیسرا قسم کی آیات وہ ہیں جہاں نہ سزا کی بات ہے نہ جزا کی بات ہے, کہا یہ تو تمہارا کام ہے اسے تو تمہیں کرتے رہنا چاہیے. اب پہلی قسم کی آیات کہ جس کے اندر سزا کے جزا ہے, وہاں پر ارشاد ہوا واللذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا اللہ وکفی باللہ حسیبا. جب لوگ اللہ کے پیغام کی ترسیل کرتے ہیں, میرے دوستو یہ جو آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک انسٹیٹیوشن ہے. کس بات کا انسٹیٹیوشن ہے؟ علم کا, تعلیم کا, تہذیب کا, تربیت کا, رسالات خدا کی ترسیل کا, پیغام الہیہ کے آج تک پہنچانے کا. اور اس میں ایک ڈسپلن ہے, ایک تہذیب آپ سیکھ رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کسی کو کونی مار رہے ہیں, نہ کسی کو چھڑک رہے ہیں, نہ کسی کو دھکا دے رہے ہیں جو آ رہا ہے اسے جگہ دے رہے ہیں, ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ رسالات خدا کی ترسیل کا طریقہ. اب جس نام پر یہ انسٹیٹیوشن قائم ہوا, ارے یہ انسٹیٹیوشن اتنا مضبوط ہے تو تصور کیجئے جس نام پر یہ انسٹیٹیوشن قائم کیا ان کا مقام اور ان کی حیثیت کیا. اللہ یہ بلبل رسالات اللہ ہے بس یخشو نہ ہو, جب لوگ رسالات خدا کی تصدیق کرتے ہیں اور اسے ابلاغ کرتے ہیں تو یخشو نہ ہو اور کسی سے نہیں ڈرتے. یعنی پیغام خدا کا پہنچانا آسان کام نہیں ہے, اس میں ڈر بھی انوالو ہے, اس میں خوف بھی ہے, اس میں خطرے بھی ہیں, لیکن یخشونا بلا فلا فلا یخشونا حد من اللہ, وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اس کے جو خدا ہے واحد ہے. وکفیٰ باللہ حسیبا, یقین رکھو ہم ایسے اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. یعنی ثقافت اسلامی اور تہذیب اسلامی کو قائم قائم کرنا, یعنی توحید عدالت اور امت واحدہ کے تصور کو قائم کرنا اور اس کنسپٹ کو قائم کرنا آسان بات نہیں ہے, یہ خوف و خطر کا رستہ ہے. اور جو وہی خوف و خطر کے رستے پر طے رکھتا ہے کہ جس کو فقط اپنے اللہ پر بھروسہ ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرتا, نعرہ تکبیر سلوار باللہ حسیبا, اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ ہے جزا کہ اللہ کافی ہے اس کے لیے. سورہ توبہ کی طویل آیات ہے, آخری جوڑا آپ کے سامنے پیش کروں. بلا مرم ابھی معروف ہے اور آخر نانی منتر اللہ بجون علیہ حدود اللہ فبشر المومنین, وہ امر معروف کو نافذ کرتے ہیں, نہیں ان المنتر یعنی برائی سے روکتے ہیں, بل حافظونا اولے حدود اللہ حدود خدا کی حفاظت کرتے ہیں, فبشر المومنین ان کے لیے ہماری طرف سے خوشخبری ہے. یہ ہو گئی وہ آیات کے نئے نمونے جہاں پر جزا کا تذکرہ کیا گیا ہے. دوسری آیات کی قسم وہ ہے کہ جہاں ڈرایا گیا کہ اگر تم نے اس تہذیب اسلامی اس فکر اسلامی اس اسلامی کلچر کی پرزیورنس کا اس کی پرزرویشن اس کی حفاظت نے کو کر لی تو کیا ہوگا؟ الذین یتخذون عهد اللہ میثاق الذین اوت الکتاب لتبینہ للناس لا تختمون فنبذوه وراء ظهورهم واشکروا به ثمنا قلیلا فبئس سماء یشتر. کیا ہم نے تم سے عہد کیا تھا؟ کس بات کا ہے؟ میثاق الذین اوت الکتاب, کتاب کے بارے میں ہم نے تم سے میثاق لیا. لتبینہ للناس, تم ناس کے سامنے اسے کھول کھول کر بیان کرو گے. بلا تکتمون نہ ہوں, اور کسی چیز کو چھپاؤ گے نہیں. لیکن فنبذوہ وراء ظہورہم, تم نے کیا کیا؟ کتاب اٹھایا اور پسے پشت ڈال دیا, یعنی اسے نیگلیکٹ کر دیا. بس کرو بھی سمانن خریدا, اور اس چھوٹی سی دنیا کے بدلے میں تم نے اس پیغام کو بیچ ڈالا. فبائی سے مایوس کروں, تم نے تو بہت گھاٹے کا سودا کر لیا. یعنی کتاب خدا کے پیغام کو حقیقی معنوں میں پہنچانا لازمی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب پر یقین رکھتے ہیں. اور کسی بھی دور میں 1500 سال کی تعلیم بھری ہوئی ہے مسلمانوں کی, کس بات کے لیے؟ پنوزو براز ہو گئی, انہوں نے کتاب خدا کو اٹھا کر پسے پشت ڈال دیا, پشت کر کے سمرن کر لیا, اور انہوں نے چھوٹی سی دنیا کے بدلے میں اس بڑے پیغام کو بیچ ڈالا. تو بھائی سماج پر ہوں بہت ہی کھٹے کا سودا. اکثریت نے اسی کھٹے کا سودا کیا, جب بھی تو بھاؤ اللہ سے انسان لطیف کو سر قسم ہے, زمانے کی انسان خسارے میں ہے. اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوال اس کے جو حق اور صبر پر تواصل بالحق کے تواصل بالصبر, وہ ایمان لانے والے جو حق اور صبر کے راستوں پر چلے, ان کے علاوہ سارا زمانہ جو ہے وہ خسارے کا سودا کر رہا. یہ دوسری قسم کی آیات ہیں. تیسری قسم کی آیات ہیں جہاں پر نہ جزا کی بات ہے نہ سزا کی بات ہے, بس حکم ہے کرو کیونکہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. وہ تو اللہ سبھی لے رکھ اللہ بے حکمت آسن, تم دعوت دو سبیل خدا کی طرف لوگوں میں. کس طریقے سے؟ خود اور یا سبیل رب کا بے حکمت, اپنی سے دعوت دو, حکمت والی باتوں سے دعوت دو. لیکن ہر آدمی صاحب حکمت اور صاحب عقل نہیں ہوتا, اور وہ بہت زیادہ ہوشیار یا ٹیکنیکل باتیں نہیں سمجھ سکتا. کچھ لوگ عقل سے زیادہ دل کی بات مانتے ہیں. تو دوسرا طریقہ اختیار کرو, وہ موعظۃ الحسنہ, انہیں دل پر اثر کرنے والے واقعات کے ذریعے سے سبیل خدا کی طرف دعوت دو. لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جو معافی کی بات سنے گا, نہ دل پر اثر پذیر ہونے والے واقعات اس کو سبیل خدا کی طرف متوجہ کر سکے گے. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ وہ بحث مباحثہ جیسے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ سمجھے بوجھے بغیر, جانے پہچانے بغیر, پوری بات سنے بغیر بھی اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں, وہ گروہ وہ ریئیکشن. تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ جاتی ملتی ہیا احسان, ان کے ساتھ مباحثہ کرو, لیکن مباحثے میں تہذیب کا سامان ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ ہے اسلام کا کلچر کہ تہذیب کا سامان ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اب دیکھیے آپ متوجہ کس طرف کرنا چاہتے ہیں؟ توحید کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں آپ، قسط و عادل کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں آپ، امت واحدہ کے تصور کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو کبھی حکمت کی بات کرنی پڑے گی، کبھی دل پر اثر، کبھی وزیر ہونے والے واقعے کے ذریعے سے اللہ کو پہچان مانا اور قسط و عدل کو پہچان مانا پڑے گا، اور کبھی ایسا مباحثہ کرنا پڑے گا جہاں ضدی لوگوں کی بحث کو ایک احسن طریقے پر، ایک شائستہ طریقے پر آپ کو اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. دیکھیے عزیز دوستوں، ہم جس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں، جسے شیعہ کا اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، یہ ایک کوئی مذہب نہیں ہے. مذہب تو عین اسلام ہے. شیعہ ایک تحریک کا نام ہے، ایسی تحریک جو ان تین پیرامیٹرز پر جو اسلام کے کلچر کے ہیں، توحید، قسط و عدل اور امت واحدہ کا تصور، اس پر مسلسل یہ تحریک چل رہی ہے. اچھا، تحریک کو چلانے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس کے اندر مسلسل ایک نئی روح ڈالی جاتی رہے، اور تحریکیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب اس میں ہر سطح کا آدمی اس پارٹیسپیٹ کرے. اگر آپ یہ کہیں کہ سارے اسکول کے ٹیچرز مل کر تحریک چلا لیں، تو اپنی تنخواہ بڑھانے کی حرکت تو تحریک چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. آپ کہیں کہ سارے وکیل مل کر تحریک چلا لیں، تو وہاں چند ججوں کو ریسٹور کرانے کی تحریک تو چلا سکتے ہیں، لیکن اسلام کے کلچر کی تحریک چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے دو چار محلے اور دو چار ملکوں میں لوگ مل کر یہ تحریک چلا لیں، ایسا پاسبل نہیں ہوتا. یہ تحریک جسے اسلام کی تحریک کہتے ہیں، جسے قسط و عدل کی تحریک کہتے ہیں، جسے امت واحدہ کے تصور کی تحریک کہتے ہیں، جسے توحید الہی کے پرچار کی تحریک کہتے ہیں، اس میں ہر ذہنی سطح اور ہر کیپیسٹی کے آدمی کو شامل ہونا پڑتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو اس میں انوالو سمجھتا ہے جب تحریک چلتی ہے. اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس میں بہت قابل پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی استاد ہوں گے، کوئی شاگرد ہوں گے، کوئی گھریلو خواتین ہوں گی، کوئی ڈاکٹر ہوں گے، کوئی انجینئر ہوں گے، کوئی مینجمنٹ سائنسز کے گرو ہوں گے، کوئی بالکل بھی کسی علم سے بہرمن نہ ہوئے ہوں گے، لیکن تحریک میں شامل ہیں. کس طرح؟ کوئی آیا وہ چل کے تحریک میں شامل ہونے کے لیے آیا اپنی جان سے، کسی نے آنے والے سے پہلے اس کے آنے کی تیاری کی، اس نے فرش بچھا دیا، آنے والا آئے اطمینان سے بیٹھے، گفتگو کو سنے، کسی نے پانی پلانے کا انتظام کر دیا، کوئی دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ میں گائیڈ کروں، کسی نے باہر کھڑی ہوئی گاڑیوں کو ٹھیک ٹھیک لگانا شروع کر دیا، پھر کوئی آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ میں ایک سورس پڑھوں اور ایک سلام نظر سامعین کروں، کسی نے مرثیہ کہا، کسی نے تقریر کی، پھر ایک روح پڑا ہوا اس نے کہا کہ مکمل نہیں مجلس جب تک اس میں ماتم کی شرکت نہ ہو، پھر اس کے بعد کیا ہوا، کسی نے کھڑے ہو کر تبرک بانٹ دیا. آپ یہ بتائیے کہ وہاں کس نے کہا کہ جی میں پی ایچ ڈی ہوں لہذا میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے تو خاص کرسی رکھی جائے گی، یا میں تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوں لہذا میں ایسے جو ہاتھ مار کر ماتم کروں، میں تو بہت بڑا افسر ہوں تو میں وہ افسری کے لیے کیسے یہ چادر بچھا دوں. اب تحریک میں جو آیا اس نے اپنی ساری بڑی بڑی باتیں تو باہر چھوڑی، اب وہ تحریک کا ایک کارکن ہے، اب وہ کارکن زمین پہ بھی بیٹھ رہا ہے، چادر بچھی ہے تب بھی بیٹھ رہا ہے، ہاتھ پہ بھی بیٹھ رہا ہے، کھڑا بھی ہو رہا ہے، پانی بھی پلا رہا ہے، مہر بھی پڑ رہا ہے، ماتم بھی کر رہا ہے، دیر تک انتظار بھی کر رہا ہے، لائن بھی لگا رہا ہے. وہاں وہ نہیں بتا رہا کہ میں کون ہوں، بتانے کا فائدہ ہی نہیں، بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سب کون ہیں، تحریک کے لوگ ہیں. اب جب تحریک میں ہر کیپیسٹی کا آدمی شامل ہوا تو تب تحریک کے رینکس اینڈ فائلز جو ہیں وہ مضبوط ہوئے. اب جب رینکس اینڈ فائلز مضبوط ہوئے، دیکھیے ہر آدمی کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ روڈ پر دس میل پیدل چل کے جلوس اٹھائے اور ایسے خطرات میں کہیں سے گولی چلنے کا اندیشہ ہو، کہیں سے بم پھٹنے کا اندیشہ ہو، کہیں سے پتھر لگنے کا اندیشہ ہو، لیکن کچھ بازو ایسے ہوتے ہیں، کچھ کاندھے ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دس نہیں 20 میل سفر طے کریں گے لیکن جلوس اٹھائیں گے ضرور، وہ کہتے ہیں
تحریک کو زندہ اور زندہ رکھنے کے لیے اپنا سلامتی وام زمانہ خوشرو دی وام زمانہ بلند تر سلوار اس تحریک اور تحریک حد سے موازنہ کیجیے. حج کے لیے چلے ایک خاص لباس پہن لیا, ایک خاص رنگ کا لباس پہن لیا, اس کے بعد نظر کے پھیرے لگائے کابل کے, اس کے بعد میدان مینا میں پڑاؤ ڈال دیا, اس کے بعد میدان عرفات میں ایسے اترے جیسے فوجیاں کرتی ہیں, اس کے بعد شیطان کو کنگر مارنے لگے. ہر سال کیا ضرورت ہے سب کچھ کرنے کی؟ کعبہ اپنی جگہ موجود ہے, مینا اپنی جگہ ہے, عرفات اپنی جگہ ہے, تو شیطان کو کنگر مارنے سے کوئی کسی کی شیطانی نہیں جاتی. لیکن کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ ایک احیاء ہو, ریوائیول ہو. کس بات کا؟ کہ ہمیں اس تحریک کو اسلام کی زندہ رکھنا ہے. جب ہم نظر کریں گے تو ہمیں جتنا بھی سبق طے کرنا پڑے, جب صحیح کریں گے کوشش کریں گے تو کتنا ہی دور بھاگنا پڑے, دوڑنا پڑے, کوشش کرنی پڑے, اس کوشش کو انجام دیں گے. کہ کہیں صحرا میں پڑاؤ ڈالنا پڑا تب بھی ہم اس تحریک کو بچانے کے لیے پڑاؤ ڈالیں گے. اگر میدان میں اترنا پڑا تو ایسے ہی اتر جائیں گے جیسے میدان عرفات میں اتر جاتے ہیں. تحریک کربلا اور یہ مناسک حج کے ساتھ یہ عزاداری کے جو رسوم ہیں ذرا ان کا کمپیرزن. یہ اسی طرح لوگ نظر کرتے ہیں, اسی طرح صحیح کوشش کرتے ہیں, اسی طرح جیسے میدان مینا میں پڑاؤ ڈالتا ہے ایسے ہی پڑاؤ ڈالتے ہیں جو مجالس امام حسین علیہ السلام ہیں, اور ایسے ہی جلوس لے کر نکلتے جیسے عرفات کے میدان کے اندر وہ پڑاؤ ڈالنے والے لشکر کی شکل میں اترتے ہیں. اللہ اکبر, یہ سب کیوں زندہ رکھا گیا؟ حج کو کیوں زندہ رکھا گیا؟ اسلام کی ان آثار کو زندہ رکھیں گے. تو مجلس کو کیوں قائم کیا گیا؟ کربلا کے آثار کو زندہ رکھنے کے لیے. اب کربلا کے آثار کیا ہیں؟ کربلا کے آثار توحید کے آثار, کربلا کے آثار تشریع عادل کے آثار ہیں, کربلا کے آثار امت طاہرہ کے تصور کے آثار. اب عزیزو, تین گروہ ہیں جن کا میں نے کل آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ اسلامی کلچر پھلے ہوئے. پہلا گروہ شیاطین کا, دوسرا گروہ مجرمین کا, تیسرا گروہ مترفین کا. پہلا گروہ شیاطین کا, کل میں نے تھوڑا سا تذکرہ اس گروہ شیاطین کے بارے میں آپ سے کیا. وہ خزانے کا جال نہ تھا, یہ کل نبی ندوان شیاطین الانس والجن بعضهم الى بعض زبر پر قول غلبا. ہم نے ہر نبی کے ساتھ اس کے دشمنوں میں شیاطین کو دشمن قرار دیا, جو نبی کی تعلیمات کو گمراہ کن طریقے پر پیش کر کے لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں. یہ پیغمبر کے راستے کو چیلنج کرنا اور بھٹکانا یہ آج کی تاریخ نہیں ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلا خارجی خود پیغمبر کی زندگی میں ہنین کی جنگ کے دوران سامنے آیا جس نے عدالت کے پیغمبر کو چیلنج کیا. خارجیوں کا زور کون سے لوگ, یہ نام کا پڑا, نام تو پڑا سپین کی بات, لیکن یہ گروہ کسی نہ کسی فارم میں موجود ضرور تھا. وہ کلمہ پڑھتے تھے, پیغمبر نے جیسے ارشاد فرمایا کہ ہماری سبوں میں سے ایک گروہ نکل جائے گا, وہ قرآن کی تلاوت پیشن کے ساتھ کریں گے لیکن قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, تو ہماری سبوں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ گروہ باتیں پیغمبر کسی نہ کسی فارم میں موجود تھا, لیکن اس گروہ کو طاقت ملی سفین کے فوراً بعد, جہاں وہ ایک مکمل ایک فرقے کی شکل میں سامنے آیا, اور یہ فقط جناب علی ابن ابی طالب کی طاقت اور آپ کی بصیرت اور آگاہی تھی کہ آپ نے ایسے فرقے کی آنکھوں میں اپنی اونیاں ڈال کر اس کی آنکھیں توڑ دی اور ایسے کے خلاف تلوار اٹھائی جن کے کے خلاف الفاظ اٹھانے کے لیے لوگ 10 مرتبہ سوچتے تھے اور جن کے پیر کاٹ دیتے. آپ نے خود ارشاد فرمایا میں نے اس فتنے کے پیر کاٹ ڈالے. یہ بابا ابو طالب کا بیٹا تھا جس نے اس فتنے کا مقابلہ کیا, اس کے پیر کاٹ ڈالے جو اسلام کی کمر کو جھکا کر توڑ دیتا. علی نے وہاں مقابلہ کیا تو کیا یہ فتنہ ختم ہو گیا, دب گیا؟ نہیں دبا. یہ فتنہ وہاں کمزور پڑا لیکن تاریخ کے مختلف اوقات میں یہ دوبارہ سر اٹھاتا چلا گیا. اور یہ وہ دیمک ہے جو اسلام کی تحریک کو اندر سے کنزیوم کر لیے رکھا کرتی ہے. موجودہ زمانے میں سب سے بڑا امپیٹس اس خارجی تحریک کو اس وقت ملا جب محمد عبد الوہاب کو تاج کے برطانیہ نے اپنے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح اٹھا لیا اور ایک مسلک وجود میں آیا اس کے نام سے جسے وہابی مسلک کہا گیا. یہ تین پیرامیٹرز پر ہے مسلک, جیسے کہ ماضی کے خارجی تین پیرامیٹرز پر تھے. پہلا پیرامیٹر جو سفین کے بعد آرگنائزیشن میں شریک تھے وہ واجب القتل ہیں. دوسرا پیرامیٹر جو ہمارے نظریے دین اور اسلام سے مخالفت کرتا ہے یا اس جیسا اسلام کو نہیں سمجھتا اس پر تکفیر ہے. اور تیسرا دن اولین دونوں گروہ میں جس پر موقع لگے اسے قتل کر دینا چاہیے. اور یہ کام ثواب الہی اور قربت اللہ ہوتا ہے. یہ پیرامیٹرز ہیں. اب 18ویں صدی میں تاج برطانیہ نے اس عبد الوہاب کی تحریک کو نسل کے لٹیروں کے ساتھ ملایا اور اسلام کے جسد میے ایک ایسا ناسور سلطنتی شکل میں پیدا کیا جسے آج ہم سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں. یہ ناسور اسلام کے جسد میں آیا اور 18ویں صدی سے آج تک اس نے جتنے مطالق جتنے معنی جتنے ڈائمنشنز پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف اسلام کو دیے جا سکتے تھے وہ سارے معنی مفاہیم اور مطالب اور ڈائمنشنز انہوں نے اسلام کے پیراہن کو اس سے لبریز کر کے رکھ دیا. 1926 سے 1928 تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھو جو پہلا ان کا ہدف تھا میرے دوستوں وہ حرم تھے جو نجف اور کربلا میں تھے. اگر آپ اسلام دوست تھے تو آپ کو نبی کے بھائی نبی کے نواسوں نبی کے بیٹوں سے کیا دشمنی تھی؟ 1928 میں آشور کا دن تھا, نسبی لٹیروں عبد الوہاب کی تعلیمات کے تحت انہوں نے حرم امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا اور 1000 آدمی جو اس وقت مناسک آشور کے اندر تھے انہیں تہ دیکھ کیا. اس کے بعد سے آج تک وہ نجدیوں اور وہ وہابیوں کی گٹھ جوڑ کہ جہاں ایک ایسی زمین جو پیغمبر کے حوالے سے جو اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے متبرک ہے اس زمین پر علی کا نام نہیں لیا جا سکتا, فاطمہ زہرا کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا, حسن اور حسین کی بات نہیں کی جا سکتی. یہ تحریک جسے وہابی تحریک کہتے ہیں یہ اسلام کی تحریک نہیں تھی, یہ شیاطین کی تحریک ہے کہ جس نے ان مطالب کو جو پیغمبر نے پیش کیے ان کو توڑ مروڑ کے ایسا لوگوں کے سامنے لا کر ڈالا کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا حیرانی اور پریشانی لے کر مبتلا ہو گیا. آج جس آسانی سے قتل و خون کا بازار گرم ہے یہ آئسس یہ داعش یہ آج کی پیداوار ہے، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، اس سے خوف زدہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اس سے پالا پہلے ماضی میں کبھی نہیں پڑا. ہمارا تو اس سے پالا 1926 سے پڑ رہا ہے، 1928 سے ہر مہینہ میں حسین علیہ السلام کے مقتولین میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ جن کو پہلی بار اس دور کے داعش سے مقابلہ کرنا پڑا. اور آج تک کون سا ایسا سال ہے، کون سی ایسی زمین ہے، کون سا ایسا موقع ہے کہ جب ہمیں قاتلوں سے مقابلہ نہ کرنا پڑا. ہم تو رہتے ہی قاتلوں کے درمیان میں تھے، ہم تو اس سے رہتے ہی قاتلوں کے درمیان میں ہیں. تو یہ ساری دنیا کے لیے تو ایک نیا فینامنا ہے، ہمارے لیے یہ کوئی نیا فینامنا نہیں ہے. لیکن آج اس بات پر بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ ایکسٹریمزم، یہ جو شدت پسندی مسلمان نوجوانوں میں پیدا ہو رہی ہے، اس کا لنک کہاں سے مل رہا ہے. تو سارے کے سارے اس کے لنک کو اس فیل سے ٹوٹے ہوئے خارجیوں کے لشکر میں تلاش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا فینامنا نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت سے چلتا ہوا فینامنا. قرآن وہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں کو انجام دے رہے ہیں، قرآن وہ کر رہے ہیں، روزے وہ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، وہی طرح جیسے پیغمبر نے کہا قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترتا. تو یہ سارا فتنہ اب دیکھیے میرے دوستو، ہر چیز سے چیلنج ہے نا، ہر زمانے کا چیلنج ہے، یہ تو بہت پرانا چیلنج ہے. اس چیلنج کو فیس کرنا، اس چیلنج کو نبٹنا، اس چیلنج کا مقابلہ کرنا، ہمیں اپنے کیپیسٹی کو بلڈ کرنا چاہیے نا. سارے نوجوان یہاں اکثریت نوجوان لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے، 70% لوگ یہاں ان تقاریر میں نوجوان لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہم قاتلوں کی طرح ہتھیار لے کر قتل پر آمادہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تہذیب اسلامی کے خلاف ہے. ہم بد اخلاقی اور بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام کے لشکر کلچر کے خلاف ہے. ہمیں اسلام کے کلچر میں رہتے ہوئے کیپیسٹی کو بلڈ کرنا چاہیے، ایسی کیپیسٹی جو تاریخ پر عبور رکھتی ہو، جو زمانے کے سوشل نارمز کو جانتی ہو، جو اینتھروپولوجی سے واقف ہو، جسے پتا ہو کس وقت ٹارگیٹ پر کیسے چوٹ لگانی ہے، کہاں لنکیجز بنانے ہیں، کہاں رشتے جوڑنے ہیں، کہاں کمیونیکیشن اور ابلاغ کو آگے بڑھانا ہے، کہاں اپنے مال کا صحیح استعمال کرنا ہے. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، کئی سالوں سے ہم ٹیلیویژن کے مختلف پروگرامس میں جاتے ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا لیکن جو بھی ٹائم مل جائے، جب بھی تو جب بلایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کھینچ تان کے کچھ منٹ نکال کر. حیران کن بات یہ ہے کہ پچھلے رمضان سے یہ بات میری نالج میں آئی کہ بہت اچھا اسٹیکر عبد الوہاب کا یہ مختلف میڈیا ہاؤسز میں اپنے سلاٹس اسپانسر کرتا ہے. پچھلے سال ایک چینل کے پروگرام میں رمضان میں، اسی رمضان میں جو گزرا، مجھے بار بار جانا پڑا، ایک پروگرام کے دوران میں تقریباً 15 منٹ ایک سلاٹ روک دیا جاتا تھا کہ فلانا صاحب فلانے شہر سے اس میں اس وقت بولیں گے. اس پر مجھے تھوڑی سی تشویش لاحق ہوئی کہ یہی سلاٹ کیوں اور یہ ٹائم کیوں، اور اس طرح روک دینا پروگرام کو بھی وہ لنک پر آ جائیں. پتا یہ چلا کہ انہوں نے وہ سلاٹ اسپانسر کی ہوئی ہے، اس کے پیسے دیے ہوئے ہیں، اب وہ 15 منٹ تک جو کہیں گے وہ چینل میں چلانا ہے اور سارے پاکستان میں سننا ہے. اور آپ چلیے کچھ دے رہے ہیں بریانی بھی بنوا لیں، کچھ کبر میں اور کچھ شامل کر دیں، کچھ کھانے پینے کے اور سامان ہو جائیں، کچھ محرم کے جوڑے اور بن جائیں. اس وقت سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی طاقت کا اندازہ اگر آپ کو ہو، اور وہ چند سکوں کے اگر خریدے ہوئے سلاٹ اور چور کا پیسہ کا ہو کہیں، اور سانسٹ سلاٹ کو کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے مل کے اپنی کیپیسٹی، ہم کبھی اپنی کیپیسٹی کو ذرا سوچئے تو صرف آپ کے لیے یہ فروٹ فار تھاٹ ہے، یہ فروٹ فار تھاٹ ہے، سوچئے ذرا غور کیجئے. ہمیں بھی تو اپنی بات کہنے کے اتنے ہی مواقع ہیں نا. یہ دور بنی امیہ بنی عباس نہیں ہے, زمانہ بہت آگے بڑھ گیا اور ترقی کر گیا, ہمیں بھی اپنی بات کہنے کا پورا موقع ہے. اور آج ہم اتنے ریسورسز سے آگے بھی نہیں ہیں. جو چیز پیسوں میں بکتی ہو میرے دوستوں, اس کی قیمت تو کوئی زیادہ نہیں ہے. یہ تو پیسے کا سودا ہے نا, وہ زمین کا سودا کر رہی ہے. لوگ تو پیسے اٹھے کے زمین دے دیتے, تو یہاں تو پیسے سے سلاد خریدنی ہے. اور سارے حاضر خدمت ہیں, ہر ایک نے اپنی دکان لگائی ہوئی ہے. آئیے کوئی سلاد خرید لیا, ہمیں چار پیسے دیجیے, ہم آپ کا چلاتے ہیں ادھر. یہ بات ہے امپورٹنٹ ہے سمجھنے والوں کے لیے. میں نے بہت بڑی بات بیان کی, ایک مشن کو ایک تحریک کو چلانے کے لیے میرے دوستوں, فقط فرش عذاب بچھانا, فقط نیاز و تبرک کھانا اور بانٹنا, فقط چند نوحے اور مرثیے پڑھنا اور میرا تقریر کرنا کافی نہیں ہوتا. تحریک کو چلانے کے لیے ملٹی ڈائمینشنل ایفرٹس کرنی پڑتی ہے.
نعرہ تکبیر,
اتنا زیادہ اس گروپ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکتی. وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں, کل اس پر تفصیل سے بات. جرم اب مذہب کی زبان میں, دین کی زبان میں پرسن کے جرم کی کوئی حیثیت ایک تحریک میں نہیں ہوتی. پرسن اپنے جرم کا جواب دے اپنے اللہ کے سامنے, اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا. ایسا تو نہیں ہوتا نا, یہ محمد ہوتا تھا جس نے جرم کیا صبح اس کے دروازے پر اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا, تو اللہ نے عیبوں کی پردہ پوشی. لیکن جو لوگ قومی جرم کرتے ہیں, تحریکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, انہیں مجرمین کہا گیا. انبیاء کی تحریک کو جرم کے ذریعے سے نقصان پہنچانے والے لوگ. اچھا اب جرم کس طرح کا ہوتا ہے انسانی معاشروں میں جو عدل کو ہلا دے, جو توحید کو چیلنج کرے, جو امت واحدہ کے تصور کو بالکل ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کرے, کون سے جرائم ہوتے ہیں؟ عزیزوں یہ کارٹلائزیشن ہوتی ہے جرائم کی, اور یہ سارے وہ جرائم ہوتے ہیں کہ جو انسان کی شرافت کے خلاف ہوتے ہیں, اس کی عزت کے خلاف ہوتے ہیں, اس کی انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں. اب کارٹلائزیشن جرم کی مختصر آپ نے سمجھ لیجئے, چائلڈ لیبر ہے یہ جرم ہے, لیکن کیسا جرم ہے؟ انسٹیٹیوشنلائز جرم ہے. ایک بچہ اسے بچپن سے محروم کیا گیا, تعلیم سے محروم کیا گیا, شخص سے محروم کیا گیا, اور ایک مزدوروں کی طرح اسے اس وقت میں جب اسے تعلیم کی اور محبت کی ضرورت تھی اسے جانور کی طرح جوڑ دیا گیا. یہ ایک آرگنائز انسٹیٹیوشنل جرم ہے. پھر یہی نہیں, وہ لوگ جو شیاطین ہیں, جو مجرمین ہیں, انسٹیٹیوشنلائز پروسٹیوشن. اس وقت دنیا کا بہت بڑا ٹریڈ ہے سلیف ٹریڈ, فلیش ٹریڈ. یہ بات میں نے کوئی حیران کن تو نہیں کی. اور ایسے ایسے لوگ اس کے اندر شامل ہیں جو بڑے معاشرے میں موزز بنے پھرتے ہیں, اور ہم جیسے بےوقوف لوگ ان کی دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں, ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالا ہوتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں, ان کی نمازوں, ان کی گھروں کو حسرت آنسو سے دیکھتے ہیں, بھائی کتنا اچھا محل ہے, بھائی کتنی اچھی گاڑی ہے, اور اس کے پیچھے جو ریسورس ہوتے ہیں وہ آرگنائزڈ پروسٹیوشن کے ٹریڈ کی وجہ سے. انہوں نے پاکستان میں ایسے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں کہ جو اس ٹریڈ کو چلا رہے ہیں. اسلام کا معاشرہ ہے, مسلمانوں کا معاشرہ ہے, یہ کام اس میں ہو رہا ہے. کسی کے طاقت سے روکنے کی ہم مسلموں کے سامنے بالکل گرے ہوئے. پھر کیا ہے دیکھیے, آرگنائز کرائم, اکنامک ریسورسز کو چند لوگوں کے ہاتھ میں بند کر دینا. اب شوگر کا کارٹل ہے, سیمنٹ کا کارٹل ہے, ویٹ کا کارٹل ہے. وہ چاہے گا تو آٹے کی بوریاں باہر نکلیں گی, وہ چاہے گا تو شکر مارکیٹ میں آئے گی, وہ چاہے گا تو سیمنٹ مارکیٹ میں آئے گی, اس کے بعد چھوٹے پلیئر کو مارکیٹ میں نکال کر پھینک دیا, اب وہ چھوٹا چھوٹا دکاندار جو پرچون کے دکان پر اپنا سودا بیچا کرتا تھا اب سپر مارکیٹ آ گئی اور اس نے اس چھوٹے آدمی کو بالکل مارکیٹ سے دھکا دے کر ختم کر دیا. یعنی بڑے انسٹیٹیوشنز نے چھوٹے آدمی کو اپنا اکنامک غلام بنا لیا. یہ آرگنائز انسٹیٹیوشنل کرائم ہے اور دین اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ سب ملٹی نیشنل سے غلام ہیں, جانے کا وقت ہے, وہاں سے واپس آنے کا کوئی وقت نہیں. پھر کارٹیلائزیشن یہ ہے کہ اس ملٹی نیشنل کا ایک پروڈکٹ ہے تیسری میں اگر 10 روپے ہے, دوسری ملٹی نیشنل بھی 10 میں بیچے گی, تیسری بھی 10 میں بیچے گی, چوتھی بھی 10 میں بیچے گی, ایک مناپلی کرتے ہیں. یہ آرگنائز جرم ہے جو معاشرے کے خلاف ہوتا ہے. اچھا تیسرا مترفین, ان دونوں کا کمبینیشن مترفین. لیکن اب ہم اس گفتگو کو یہاں پر چھوڑ کر اپنے موضوع سے اور آگے کی طرف بڑھے. پیغمبروں کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں یہ سارے ڈسپشن کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, دھوکے کے ذریعے سے اپنی بات لوگوں پر پہنچاتے ہیں یا کلام نکالتے ہیں. پیغمبروں نے کبھی ڈسپشن کی, کبھی دھوکہ دیا. اللہ اکبر, پیغمبر کو کہا گیا کہ ہم تمہارا دین قبول کرتے ہیں, ایک سال تم ہمارے خدا کو مانو, ہمارے خداؤں کو ایک سال ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں. پیغمبر نے تسلیم کر لیا, کہا ہاں پیغمبر ہم تمہارا کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن ایسا کرو اپنا بیلنس شیٹ ہمارے میں سے کسی کو مقرر کر دو. پیغمبر نے مان لی. پھر کہا پیغمبر اچھا اتنا تو کرے نا کہ نماز میں امیروں کی صفیں الگ ہوں اور غریبوں کی صفیں الگ ہوں. کیا آیا؟ قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو ان کافروں سے, کیا کہہ دو؟ تمہیں تمہارا خدا, ہمیں ہمارا خدا, تمہیں تمہارا راستہ, ہمیں ہمارا راستہ. کسی دھوکے کے ذریعے سے پیغمبر لوگوں کو دین میں لائے. میرے دوستو, جو دین کے رہبر ہوتے ہیں نا, ان کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ ان کے اندر ڈسپشن نہیں ہوتا, دھوکہ نہیں ہوتا, اور وہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. یعنی ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے. کوئی دھوکہ ڈسپشن نہیں ہے. بھائی صفین نے معاویہ کے لشکر میں پانی بند کر دیا, علی کے لشکر کو پانی کی تڑپ محسوس ہوئی, چھوٹے چھوٹے حملے کیے, پانی کے گھاٹ پر قبضہ نہ کر سکے. گفت و شنید ناکام ہوئی. اب لشکر کہہ رہا ہے یمنا ابھی طالب ہمیں حکم دیجئے کہ لڑائی لڑے اور گھاٹ پر قبضہ کریں. آپ نے کہا پہلے گفت و شنید ناکام ہوئی, جب ناکام ہوئی گھوڑے پر سوار ہوئے باہر نکل کر آئے. فقط 4 یا 5 جملے کہے علی نے اور ایسی تحریک پیدا کی. چند ہاتھ کی لڑائی میں گھاٹ علی کی فوجوں کے ہاتھ میں تھا. یہی تاریخ ہے نا؟ اچھا اب ہم کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کو؟ یہ تاریخ نہیں بتانا چاہتے. آپ کو پتا ہے آپ کو نعرے لگانے کا شوق ہے, لیکن بات تو یہ ہے نا, جب آپ اتنی دور کا سفر طے کر کر آئے ہیں, مجھے بھی اس انسٹیٹیوشن کا حق ادا کرنا ہے. اگر میں نعرے لگوا کر میں میری جان بہت دیکھیے میں بہت کنفیوز ہوتی ہوں. وہ بڑے آسائش سے جا کے تقریر کرتے ہیں, جہاں ادھر 5 نعرے لگانے والے, ادھر 5 نعرے لگانے والے بیٹھے ہوں, پھر آرام سے 15-20 منٹ تقریر کی. میرا اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک محبت کا اور خلوص کا رشتہ ہے, بلکہ ایک قرض کا رشتہ ہے. میرا قرض کا رشتہ ہے تو میں اپنی آخری سانس تک اس قرض کو تو اتار دوں. میرا مقصد وہ تاریخ میں پھاٹ لینا بتانا نہیں ہے. میرا مقصد بتانا یہ ہے کہ دین کے چلانے والے وہ ہوتے ہیں جن کا ایٹیٹیوڈ پریڈکٹیبل ہوتا ہے. ادھر گھاٹ علی کے ہاتھ میں آئی, ادھر معاویہ کو تکلیف ہوئی, ہائے عمر بناس, گھاٹ علی کے ہاتھ میں چلی گئی, ہمارے فوجی کیسے مریں گے؟ ادھر سے جواب ملا کس کا؟ عمر بناس کا, جس نے انگوٹی کی طرح خلافت پر بٹھایا تھا معاویہ کو. اس نے کہا معاویہ وہ علی ہیں. نہیں کریں گے. پریڈکٹیبل ایٹیٹیوڈ یہ ہے دین کو چلانے والوں کا طریقہ. پھر دیکھیے معاویہ ہاتھ لگا لی کے, عمر بن عاص ہاتھ لگا لی کے, آپ نے چہرے کو چھپا رکھا تھا, جیسے ہی کم بیک پہ انہیں اندازہ ہوا ارے یہ تو علی ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ کپڑے اتار دیے, بھائی کیوں اتار دیے کپڑے آپ نے؟ بھائی کپڑے اتارنے سے کیا قتل رک جاتا ہے؟ جو قتل کپڑے پہن کر ہو لباس والے کا ہو سکتا ہے، بے لباس والے کا بھی ہو سکتا ہے، کیوں اتارے کپڑے؟ کپڑے اس لیے اتارے کہ پریڈکٹیبل تھے کہ اگر ہم بے لباس ہو کر کھڑے ہو جائیں گے علی حیادار ہے، علی حیادار ہے، آنکھوں کو پھیر لیں گے، پریڈکشن پریڈکٹیبل ہے، علی پریڈکٹیبل ہے، علی تو جو کریں گے، علی یہ کر سکتے ہیں اور علی یہ نہیں کر سکتے، یہ ہے دین کا کلچر، یہ ہے اسلام کی تہذیب۔ اور میرے دوستو وہ دو گروہ جن کا میں نے کل کی تقریر میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ جب بھی ایک نئی تہذیب، نیا خیال، نئی فکر ہوتی ہے، ایک زبردستی مخالفہ پر آمادہ ہوتا ہے کہ اسے دبا دوں، اور دوسرا اگر نہ دبا سکے تو مصلحتن اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے کہ چلو ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، لیکن وہ دونوں گروہ مل کر اس تحریک کے مفاہیم کو بالکل نچلی سطح پر لا کر کمپرومائز کر دیتے۔ اسلام کے ساتھ یہی ہوا، ایک گروہ جو طواف کرنا چاہتا تھا جب تباہ نہ کر سکا تو وہ اسلام کا لبادہ اڑ کر اسلام کے جسم میں گھس گیا، دونوں کی یہی کوشش تھی کہ مفاہیم اسلام کو اور اسلامی کلچر کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ دونوں گروپ ایک جنگ میں اکٹھے ہو گئے، کون سی جنگ؟ حنین، فاتح بدر و حنین۔ علی کا تذکرہ جب عقل والوں نے کیا تو آپ کی بدر کی فضا کو حنین کی فضا کے ساتھ ایکویٹ کیا، کیا ہوا تھا حنین میں؟ کون سے لوگ آئے تھے حنین میں؟ پیغمبر نے مکہ فتح کر لیا، ادھر مکہ فتح ہوا، ابھی کنسالیڈیٹ ہی کر رہے تھے پیغمبر، اسے ماں اسے ماں، طلقات، غلاموں کے معافیوں کا دور چل رہا تھا، پیغمبر کو خبر ملی کہ بنی صفیق اور بنی حوازن کے کفار، انہوں نے یہ میٹنگ کی آپس میں کہ اہل مکہ بڑے مشکل تھے اور انہوں نے بڑے بغیر لڑے جھڑے یہ مکہ جو ہے یہ محمد کے حوالے کر دیا، ہم ان سے مقابلہ کرتے اور اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے اور ہم اس کو مان نہیں ان کو اسٹیبلش ہونے دیں گے۔ فتح مکہ کے بعد بھی ابھی اسٹرینتھ بنو صفیق اور بنو حوازن یہ رہتے تھے مکے سے دور، پیغمبر نے فوراً لوگ اپنے باہر نکالے، مدینے کو خالی، مکے کو خالی کیا، پیغمبر مکے کو بیٹل گراؤنڈ بننے نہیں دینا چاہتے تھے، 12,000 کا لشکر تھا پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کی تمام جنگوں میں سب سے بڑا لشکر حنین میں تھا، 10,000 وہ لوگ جو مدینے سے پیغمبر کے ساتھ آئے تھے اور 2,000 نیو کنورٹس جو مکے سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے، ان میں ابو سفیان اور بنی امیہ کے سرکردہ لوگ بھی شامل تھے۔ چلیے آ گئے حنین کی وادی کے قریب، اب پیغمبر ہے اونچے مقام پر، وادی ہے نیچے، بیٹل گراؤنڈ ہے نیچے، اب لوگوں کو یہ حسرت ہوتی تھی کہ ہر بار پیغمبر اپنے بھائی کو ہی بھیج دیتے، حالانکہ پیغمبر نے پہلی بار کبھی اپنے بھائی کو نہیں بھیجا، جب سب ناکام ہوئے تب اپنے بھائی کو کہا جائیے، بھائی ساری آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے، حنین نے پیغمبر نے کہا کہ اپنے دل کی حسرتیں نکالنے دو، خالد بن ولید کو کہا کہ تم بنی سالم کے دستے لے کر ان کے مد مقابل جاؤ، بڑھوا حسرت پوری۔ عزیزو ابھی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی، یہ ڈسک ہوتی نا تعجب جیسے ٹائم پر ڈسک، خالد بن ولید بنی سالم کے کالمز لے کے دستے لے کر تکبر سے حنین کی وادی میں اترنے لگا۔ جناب ابو بکر کا مشہور جملہ آپ نے فرمایا کہ آج ہمیں تعداد کی کثرت اتنی ہے کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ جملہ جناب ابو بکر کا، اور خالد بن ولید بنی سالم کے دستے لے کر حنین کی وادی میں صبح نمودار نہیں ہوئی، ڈسک ہے، اتر رہا ہے، تکبر میں لبریز ہیں، ابھی وہ اترے ہی نہ پائے تھے کہ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر کر حملہ کر دیا، ان کے ذہنوں بھگوان میں بھی نہیں تھا کہ راضی جی اونچائیوں میں وہاں وہ پہلے سے پوزیشنڈ ہے اور ایسے گھیرا کہ موٹوں میں لوگوں کو بند کر رکھ دیا اور 12,000 کا لشکر راؤٹ ہو گیا. 12,000 کا لشکر تھکدڑ کا اور موت کا اور بھاگنے اور دوڑنے کا شکار ہو گیا. 12,000 آدمی. ایسے میں پیغمبر ایک سفید دلدل بخشے گا سوار تھے. آپ کے ساتھ 8 آدمی تھے 8 آدمی, 5 بنی ہاشم کے اور 3 دوسرے کا. ابھی وہ اونچائی پر ہیں اور اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اونٹوں سے روگے جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. بنی حوازن اور بنی سخیف کے تلواروں کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت بھی نہیں ہے. پیغمبر نے آواز کی, تمہارا پیغمبر موجود ہے, یہاں ہے, تمہیں آواز دے رہا ہے. کوئی نہیں سنتا. یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ ان کی آواز اونچی تھی, آپ آواز دیجیے. اور جناب عباس نے آواز دی کہ اتنی اونچی سب نے سنی, صرف 100 آدمی پلٹ کر آئی. اب اس کے بعد تاریخ لکھی, شبلی نعمانی, حسین ہیکل, مائیکل مور, ابن اسحاق, ساری بڑی تاریخ جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ان تاریخوں نے لکھا پیغمبر کی حفاظت کے لیے 8 آدمی تھے فقط, سارا لشکر بھاگ چکا تھا. پہلے علی ابن ابی طالب, دوسرے رسول کے چچا عباس بن عبد المطلب, تیسرے عباس کے بیٹے فضل بن عباس بن عبد المطلب, چوتھے رسول کے چچا کے بیٹے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب, پانچویں رسول کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب, اور 3 دوسرے عبداللہ ابن مسعود, اسامہ بن زید اور ابن ربیعہ. 8 آدمی. میدان کا رنگ بدل گیا, فوجیں تھاکنے لگی. اب یہی مورخین لکھتے ہیں ایسے میں عقبہ بن امیہ جو ابو سفیان کا رائٹ ہینڈ مین تھا, یہ دونوں اچھلنے لگے, کودنے لگے, خوشی ان سے چھپائے نہ چھپتی تھی. ابھی تو مکے کی چابیاں آپ کے حوالے کی تھی نا پیغمبر کے, ابھی تو پناہ مانگی تھی, ابھی تو معافی مانگی تھی, ابھی تو بچ کر نکلے تھے, ابھی تو زخم تازہ تھا. تو انہوں نے نعرہ لگایا, محمد کا جادو ٹوٹ گیا, محمد کا جادو ٹوٹ گیا. اور ابو سفیان نے کہا اللہ کرے یہ بھاگتے بھاگتے اتنا دور بھاگیں گے سمندر کی نظر ہو جائیں. پیغمبر نے جملے سنے, بنی ہاشم کو اشارہ کیا, اور پھر شبلی نعمانی لکھتا ہے مہاد جنگ بنی ہاشم کے جوانوں نے سنبھالا اور علی ابن ابی طالب اگلے مہاد کو نکل لگائے. آپ نے اپنی تلوار بڑھائی, ابو جہل بنو نمانے کی. کیا خوبصورت الفاظ میں سے لکھا کہ جب بنی ہاشم کے جوانوں نے میدان سنبھالا اور جب علی مورچوں پر آئے اور بنی ثقیف اور بنی حوازن کے سرداروں کے سر اتارے. اللہ اکبر. اور پھر محمد کا جادو سر چڑھ کر بولا, میرے عزیزوں میرے عزیزوں, یہی وہ لوگ کہ جن کی بنیاد جن کے بھروسے پر اطاعت اور قربانی کا پیغمبر نے اللہ سے وعدہ کیا, ورنہ کون تھے ایسے. فصل لے لے رب کا بن ہر اطاعت اور قربانی. اور پھر آگے دیکھیے کہ یہ الزام براشیل, یہ خارجیوں کا وجود جس میں اسلام کے جسد نے اتنا زہر بھر دیا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل کوفہ شیعہ تھے, امام حسین اسلام کو قتل کر ڈالا. کل کی تقریب میں کافی اس بات پر آپ سے گفتگو کی, کوفہ میں شیعہ تھے اور ایسے تھے جن سے سلطنتیں کانپتی تھیں, ایسے تھے جن کے نام سے آج تک پیغمبر کے دشمنوں کی ہر طرح چھوٹ جاتی ہے. ہاں کوفے میں دو افراد کے گھوڑے آپس میں ایک دوسرے سے کراس ہوئے, دو شیعوں کے گھوڑے آپس میں ایک دوسرے سے کراس ہوئے. ایک سواری پر میں سمیت تمار بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سواری پر حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے تھے. جب دو سوار ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو حبیب نے کہا, میں سمیت تمار سے میں بھاری بھرکم جسم رکھنے والے کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے عشق علی نے درخت پر پھانسی دی جائے گی, جس کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا. آگے سے میسم نے جواب دیا, میں سفید رنگت والے اس بلند قامت شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی دونوں شانوں پر اس کی زلفیں پڑی ہوئی ہیں جو اس کے خون میں نسبت رنگین ہوں گی جب وہ آلِ محمد کے اتفاق کے لیے نکلے گا. قریب بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے تھے, دونوں سوار ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے اور لوگوں نے کہا یہ کتنے جھوٹے ہیں اور پتہ نہیں کون سی باتیں اڑا رہے ہیں. پھر ایک اور شخصیت اس بازار میں داخل ہوئی, کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں. کہا ابھی یہ میسم اور حبیب یہ کون ہیں؟ کوفے کے نامی گرامی شیعہ. یہ کون ہیں؟ یہ ہیں شیعہ نے علی. یہ میسم کہہ رہے تھے کہ ان کی زلفیں خون میں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پیٹ کو چاپ کر کے درخت پر پھانسی دی جائے گی. رشید ہجری نے کہا, میسم ایک بات اور کہنا بھول گئے, حبیب کے سر کو کاٹ کر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جائے گا اور جب تھوڑا تیز دوڑے گا تو سر کو گھوڑے کی چھوکر لگے گی. یہ کہہ کر رشید ہجری آگے بڑھ گئے. لوگوں نے کہا لو یہ تیسرا جو ہے وہ اپنی بڑک مار کے چلتا بنا. بس چند ہی دنوں میں لوگوں نے دیکھا معاویہ نے رشید ہجری کو شام بلا کر جس طرح انہیں تکلیف سے اور ان کی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا. اور پھر چند ہی لوگوں میں دنوں میں لوگوں نے دیکھا میں سمیت عمار وہ درخت کی سولی پر لٹک رہے تھے اور اس کے بعد کربلا کا سانحہ کسی کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. حسین ابن علی دوسری محرم کو وارد کربلا ہوئے اور آپ نے اس مقام پہ اپنے گھوڑے کو اپنی سواری کو رکتا ہوا پایا جس کے آگے وہ سواری چل نہیں رہی تھی. آپ گھوڑے سے اترے اور زمین کا نام پوچھا. لوگوں نے جتنے نام یاد تھے وہ بتا دیے. کسی نے کہا دف کہتے ہیں, کسی نے کہا باسریا کہتے ہیں, کسی نے کہا ناصریا کہتے ہیں, کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب سارے نام ختم ہو گئے تو کہا اسے کرب اور بلا ہو گئے. بادشاہ تو کیا یہی کرب اور بلا کی منزل ہے؟ یہ کہہ کر آپ ارشاد فرمائے یہی میرے سامان کے اترنے کی جگہ, یہی میری سواری کے ٹھہرنے کا مقام ہے, یہی میری قتلگاہ ہے اور یہی میری حرکت حرمت ہوگی. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو کھا کر کہا پروردگار بہت سارے زخم اور تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بیان کرنے سے دشمن ہنسی اڑاتے ہیں اور دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنے تمام امور کو تیرے سپرد کرتا ہوں. دعا مکمل ہوئی. آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ جو جگہ تمہیں پسند ہو وہاں خیمے لگا دو. بھائی نے ترائی کی جگہ کو پسند کیا, دریا کے قریب خیمے لگا دیے. پھر اس کے بعد آپ نے اہل زمین کو بلایا, مالکان زمین کو بلاؤ. بنی اسد کا قبیلہ آ گیا, آپ نے زمین کا سودا کرنا چاہا. انہوں نے کہا یہ زمین کسی نبی نبی زادے کو راس نہیں آئی, آپ جب تک چاہیں رہیں. امام نے کہا اسے قیمت طے ہوگی, 60,000 دینار قیمت دی. اور اس کے بعد وہ زمین کے کاغذات بھی آپ نے ان کے واپس حوالے کر دیے. ایک شرط پر, وہ شرط یہ تھی کہ جب ہمارے قبروں میں کوئی نشان پوچھتا ہوا آئے تو اسے نشان قبر بتا دینا. ہماری لاشوں کو بےگور کفن دیکھو تو انہیں کفن کر دینا. ان کی عورتوں کو بلا کر بھی یہی نصیحت تھی, ان کے بچوں کو بلا کر کہا مٹھی مٹھی خاک اٹھانا اور ہمارے لاشوں پر ڈال کے جانا اگر تمہیں ہماری بے گور و کفن لاشیں نظر آئیں. چوتھی محرم بھر گیا تمام میدان فوجوں سے, ہر خیمے اٹھ گئے دریا کے کنارے سے. بہن نے بھائی سے پوچھا یہ تو چاروں طرف سے ہمیں گھیر رہے ہیں, بھائی کیا ہم اپنی حمایت کے لیے کسی کو نہیں بلا سکتے؟ اب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کسے بلائے, چلو حبیب کو بلا لیتے ہیں. حبیب ابن مزار کے نام قاسم بھیجا حسین نے. حبیب کہیں چھپے ہوئے تھے, ابن زیاد تلاش کر رہا تھا, تمام دوستداران اہل بیت کو تلاش کر رہا تھا. حبیب کا قاصد امام حسین علیہ السلام آیا, حبیب اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے. ادھر خیموں میں شور مچا, حبیب آ گئے, حبیب آ گئے. جناب کائنات نے جناب فرزا سے کہا اما فرزا بڑا سلام کہنا دیجیے. کہا جان کی وصیت نہیں ہے بس ایک ہی وصیت ہے, فاطمہ کے لاب سے غافل نہ ہونا.
Yeah.